منتظمین آپ جو شرکا ہیں اور تمام افراد کے جو عزیداری سے شہدا کے دوران شہید ہوئے ان تمام کے ہمارے رب کے وہ عائزہ اخرج دنیا سے رخصت ہوئے جو حسین سے جو شہدا سب کے اللہ کی بلندی کے لیے سورہ پڑھتے تھے محمد وآل محمد
بنا لے کہ اس کو اپنی زندگی سے سیکھنا ہے اور
سیکھنے کے کسی موقع کو ضائع نہ کرے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ پھر اس کا علم بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ساتھ مشکل اس معاشرے کے اندر یہ آ گئی ہے کہ انسان جہاں سے سیکھنا چاہیے وہاں سے سیکھ نہیں پا رہا ہے, اور جہاں سے سیکھنے کے موقع ہو گئے وہاں سیکھنے کی غرض سے پہنچ نہیں رہا. مثلاً ہمیں کتابوں سے سیکھ جانا چاہیے تھا, کتابوں پڑھ لیے رہے. ہمیں مثال کے طور پر محافل درس کے اندر پہنچ جانا چاہیے تھا, وہاں پہنچ نہیں رہے. اور اس قسمتی سے جہاں پہنچ پا رہے ہیں جیسے خود ازداری سید الشہدا, وہاں سیکھنے کی غرض سے نہیں پہنچ رہا, وہاں صرف حاصل ہونے کی غرض سے پہنچ رہا. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل بند ہو گیا ہے. اور ہم لوگ جو میرے جیسے شخص کے ساتھ ایک خاص مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سیکھنے اور سکھانے میں زندگی کا کافی وقت لگا دیا ہے, اور خاص کر پڑھانے میں. تو اگر میں کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے چہرے دیکھ کر یہ تقریباً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان میں سیکھنے کی کیپیسٹی کتنی ہے. اور مثلاً اسکول میں ایسا ہوتا تھا, میں بہت معذر چاہتا ہوں, زیادہ وقت میں بالکل عوامی باتیں شروع کر دیتا ہوں. اسکول میں معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں کسی دن کلاس میں آتا تھا اور میرے پاس 25 سے 30 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور میں کسی بچے کو دیکھتا تھا کہ اس کے اندر سیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے آج کے دن, تو میں اس کو آفر کرتا تھا کہ تم کلاس کے پیچھے کرسی بالکل موڑ کے بیٹھ جاؤ اور ونڈوز سے باہر دیکھو, اور اگر ہیڈ سر بھی آئے تو میں سنبھال لوں گا, میں بتا دوں گا کہ میں نے بٹھایا. اور سزا میں نہیں بٹھایا, میں نے جان بوجھ کے بٹھایا. میں کہتا تھا میں رپورٹ خراب نہیں ہونے دوں گا, تمہارے لوزے میں نہیں آئے گا, تمہاری فائل کے اندر نہیں آئے گا. اور یہ اس بات کے لیے ہوگا کہ جس نے نہیں سیکھنا ہے وہ نہ سیکھے, وہ کیوں اپنے اوپر جبر کر کے بیٹھ رہے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس میں صرف یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, اور اگر کوئی پھر بھی سیکھنے کی غرض سے نہیں بیٹھ رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے کہ خدا ان شاء اللہ ہمیں سکھانے کی توفیق دے دے, اور جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کو خدا سیکھنے کی توفیق دے دے. ایک بار پھر اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد اللہ. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جب تک اسٹوڈینٹس کو سیکھنے اور سکھانے والوں کو اپنے مٹیریل کے اوپر اعتماد نہ ہو, اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اعتماد نہ ہو, تو سیکھنے سکھانے کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. کہ جب تک مثال کے طور پر آپ کو اپنی یونیورسٹی کے اوپر, آپ کو یونیورسٹی کے کریکولم کے اوپر, یونیورسٹی کے آرگنائزیشن کے اوپر اعتماد نہ ہو کہ یہ سیکھنے سکھانے کی اچھی جگہ ہے, اس وقت تک نہ آپ سکھا سکتے ہیں اور نہ آپ کے اسٹوڈینٹ سیکھ پائیں گے. تو خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس چیپٹر میں ہر چیز پوری ہے. ہمارے پاس جو کم از کم اس مجلس کے لیے ٹیکسٹ ہے وہ نہج البلاغہ, نہج البلاغہ کا خطبہ ہے, خطبہ نمبر مکتوب ہے, مکتوب نمبر 31 جو مولا کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کے لیے تحریر فرمایا ہے. اس ٹیکسٹ کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اور اس کا جو امام کا سکھانے کا انداز ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو معصوم ہوتے ہوئے اور سامنے والے کو معصوم سمجھتے ہوئے سکھایا ہے, بلکہ در حقیقت یہ ایک معصوم نے اپنے ماننے والوں کو ان کی کمی اور کوتاہی کو دیکھتے ہوئے سکھانے کی کوشش کی ہے. تو اس کے اندر بہت سارے ایسے جملات ملیں گے جو کوئی معصوم دوسرے معصوم کو نہیں کہے گا, لیکن امام نے ارشاد فرمایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے جیسے کہ بعد میں اشارہ فرمایا, صراحتاً اشارہ فرمایا کہ یہ والد شفیق کی طرف سے, ایک مہربان باپ کی طرف سے اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. تو امام کا اصرار ہے کہ لوگ اس نصیحت کو پڑھیں, اس وصیت پہ عمل کریں, اور ایک وجہ یہی بنتی ہے کہ اس وصیت نامے کا ہم نے انتخاب کیا. کل آپ کی خدمت میں اس کی جملات میں سے کچھ عرض کیا تھا, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے مزید کچھ عرائض آپ کی خدمت پیش کریں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. امام نے مختلف جملات میں اور مختلف حصوں میں اپنی بات کو بیان فرمایا ہے. یہ کافی طولانی مکتوب ہے, یعنی کوئی چھوٹے مکتوبات میں سے نہیں ہے. اگر اس کو آپ پرنٹ کریں گے نارمل سائز کی کتابوں کے اوپر جو معاملہ ہمارے یہاں چھپ رہی ہیں, تو یہ 25-30 صفحات بن جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اگلے 7 دنوں میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے, یہ کام پہ نہیں آ پائے گا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اسٹارٹنگ میں یہاں تک لے آئیں کہ اگر کوئی مزید سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پڑھنا کس انداز سے, اور کس انداز میں پڑھیں تو اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے ان شاء اللہ. تبرکاً پہلے ایمان کے کلمات کو عرض کر دیتے ہیں. ایک بار پھر مولا کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد. اما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يرغبني عن ذكر من سوايا والاهتمام بما ورائي غير عني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصرفني رأيي وصرفني عن هوائي وصرح لي بعض أمري فأبدى بي إلى جد لا يكون فيه لائب وصدق لا يشوبه جسم وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. امام نے جملات ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آگے جاری ہیں, اردو میں اس طرح سے ارشاد فرمایا. اما بعد, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی, زمانے کی مزدوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو. امام فرمانے تین عوامل ایسے ہیں جو انسان کے اوپر حکم کر رہے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے. اپنے بارے میں سوچے کیا مطلب؟ کیا خود غرضی کا مطلب ہے؟ نہ ہو سکتا ہے یہاں پر نہیں, خود غرضی نہیں. حقیقت امر یہ ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے. اور امام نے جو تین پوائنٹس ارشاد فرمائے, فرمائے تین چیزیں ہیں. ایک تو ایک دنیا کی روگردانی, دنیا کسی کا ساتھ نہیں دے گی. پہلا پوائنٹ امام نے فرمایا جو میرے سامنے واضح ہے وہ کیا ہے؟ ادبار دنیا آنی, دنیا میرے سے پیٹ موڑ کے چلی جائے گی, دنیا ساتھ نہیں دے گی. یہ تین پوائنٹ بتا رہے ہیں امام کے. تین پوائنٹ یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے بارے میں سوچ لیں. ایک تو ایک دنیا ساتھ نہیں دے گی, دوسرا جموح الدہر علیہ, زمانے کی موزوری. جب گھوڑا آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ اردو میں چموش کہتے ہیں, فارسی میں بھی کہتے ہیں, یعنی گھوڑا اپنی لگام چھڑوا کے بھاگنا شروع کر دیں. تو امام نے فرمایا یہ جو زمانہ ہے یہ چموش ہے, یہ منہ زور ہے, یہ کسی کے لگام میں نہیں ہے, یہ زور توڑا کے بھاگتا ہے. تو فرمایا ایک تو یہ کہ دنیا ساتھ نہیں دیتی, دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ زمانہ منہ زور ہے, یہ نام نہیں ہوتا. و اقبال الآخرت الی, خوبصورتی عربی میں لکھا, عربی میں یہ نہیں لکھا کہ میرا آخرت کی طرف بڑھنا, بلکہ لکھا ہے آخرت کا میری طرف بڑھنا. یعنی گویا آخرت ایک ایسی منزل ہے جس پہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بڑھ رہے ہیں, بلکہ اس میں قطعاً ہماری طرف آ جانا. تو فرمایا یہ تین اسباب ایسے ہیں جو مجھ پر حکم کر رہے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں نہ سوچوں, اپنے بارے میں سوچوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب میں اسی میں مشغول تھا کہ میں اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے اوپر غور کروں تو میرے سامنے معاملہ کھلا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاکھ صداقت تک پہنچا دیا. فرمایا جب میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا اور میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ امام کا یہ انداز کس قسم کا انداز ہے. امام چاہتے ہیں ہم اور آپ بھی اسی طرح سوچیں, نہ کہ نعوذ باللہ امام کے ساتھ یہ پیش آیا, وہ جو سورج کو اپنے اشارے سے پلٹا دے اس کے ساتھ زمانہ چموشی نہیں کر سکتا. ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کہ دنیا ان سے پلٹ رہی ہے, دنیا ہم سے پلٹ جائے گی, زمانہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا, آخرت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. تو فرمانا ان تین احوال کو دیکھتے ہوئے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ آپ اپنے بارے میں خود سوچیں, اپنے بارے میں غور کریں. تو میں جب میں نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ میں اپنے بارے میں سوچوں تو میرے اوپر حقیقتیں کھل گئیں. اور فرمایا کہ ایسے حقائق کھلے کہ لا یکون فیہ لائب, نہ اس میں کوئی مذاق ہے, وصدق لا یشوبہ کذب, ایسی صداقت ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جب یہ سب حقائق میرے سامنے کھلے تو ایک اور بات سامنے آئی, وہ کیا؟ میں نے پایا کہ تم میرا ہی حصہ ہو بلکہ جیسے میں ہی ہوں تم. امام نے عجیب تعبیر استعمال کی, فرمایا کہ جب یہ سب ہو گیا, وجدتک بعضی, میں نے دیکھا کہ تم میرا ایک ٹکڑا ہو, بل وجدتک کلی, بلکہ میں نے دیکھا کہ میں وہی ہوں جو تم ہو اور تم وہی ہو جو میں ہوں. اور کیوں ایسا تھا؟ نہ صرف اس وجہ سے کہ یہ فرزند امام ہے جسمانی تعلق کی بنیاد پہ, تو جسمانی تعلق کی بنیاد پہ نہیں, جسمانی تو علیحدہ ہو جانا ہے, ہم نے مثلا میرے فرزند نے مجھ سے علیحدہ ہو جانا ہے, یہ طبیعی سی بات ہے, میں نے مرنا ہے, اس نے اپنی موت مرنا ہے. لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے بہت سارے اعمال کے اوپر کا دار و مدار اس کے کردار پر ہوگا اور اس کی بہت ساری کامیابیاں میرے حساب میں آ جائیں گی, اس کی بہت ساری ناکامیاں میرے حساب میں آئیں گی. تو امام نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ تم میرا بعض ہو, بلکہ میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا تم ہی ہو. کیونکہ میری ساری زندگی اس کے ارادے کے اوپر چلی جائے گی. اور وہ اس طریقے سے ایزان محترم اس میں بہت نفیس تعبیر عرض کرتا ہوں کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ہم لوگ اس دنیا کے اندر ایک عجیب امتحان میں ہیں, اور عجیب امتحان یہ ہے کہ یہاں ہمارا رہنا 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہے, نزدیک نزدیک اتنا ہی. اور جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ 50-60 سال کی نہیں ہے, وہ لاکھوں اور ابدی زندگی کے لیے. نہیں معلوم اس مشکل کو ہم احساس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. یعنی مثلا اگر ایسا ہو کہ میری ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب ملتا ہو, تو میری 60 سال کی زندگی اگر ساری کی ساری عبادت ہو جائے تو کتنے سال کی تیاری ہوئی؟ 600 سال کی, جبکہ وہاں لاکھوں سال درپیش ہے. تو یہ بیلنس کیسے ہوگا؟ اس کا صرف ایک ہی حد سمجھ میں آتا ہے, مجھے کہ میں مروں اور کوئی ایسا کام کر کے مروں جو بعد میں مجھے ثواب دلاتا رہے, یہی ایک راستہ ہے. ورنہ تو مجھے کوئی اور راستہ سمجھ میں نہیں آتا. یا تو ایسا ہو کہ میرا کوئی کام اتنی کوالٹی کا ہو کہ مجھے ایک کے بدلے 10 نہیں بلکہ ایک کے بدلے 1,00,000 کا ثواب دلا دے, یا تو ایسا ہو جائے. اور اس کے سوا پھر یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ میں تو مروں 50-60 سال کے اندر اور کوئی کام ایسا کر کے چلا جاؤں کہ جو مجھے لاکھوں سال کی زندگی کا ثواب دلائے. مثلا ہم بہت آسانی سے سوچ سکتے ہیں جن سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا انہوں نے ایسے ہی کام کر دیا. سید رضی کو فوت ہوئے 1,000 سال ہو چکے ہیں, لیکن کیا ثواب رک گیا ہوگا؟ ابھی بھی جب ان کی اٹھائی بنائی ہوئی اور تاریخ کی ہوئی نہج البلاغہ ہمارے ہاتھ میں اور ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی ثواب جاری ہے, ابھی بھی ثواب جاری ہے. کاش ہم لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ہم مر جائیں اور ہمارا ثواب مسلسل جاری ہو ساری رہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ تم میرا باز بلکہ میرا کل تم ہی ہو, کیونکہ میری آخرت جو ہے وہ تمہارے فرزند کے اعمال کے اوپر اور سیکھنے والوں کے اعمال کے اوپر منحصر ہے. مجھے بھی احساس ہو رہا ہے جیسے یہاں پر امام کا اشارہ صرف فرزند بھی نہیں ہے, ہر وہ شخص ہے جو سیکھنے کو تیار ہے, ہر وہ شخص جو سیکھنے کو تیار ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم میرا یہ ٹکڑا ہو بلکہ میں جو میں ہوں وہی تم ہو, یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی, اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھ پر آئی. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے. تو میں نے جتنا غور کیا میں نے دیکھا کہ مجھے تمہارا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا مجھے اپنا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا لہذا میں نے وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے, خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھا دیا جاؤں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اب میں نے اس حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور میں وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اگر کوئی بغیر آخر تک پڑھے اس جملے پر پہنچے تو سمجھے گا وصیت نامہ یہاں سے شروع ہو جائے گا کہ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, یہاں سے شروع ہو جائے گا. جبکہ کچھ بھی دیر جانے کے بعد ایک اور جگہ پہنچ کر امام نے کہا کہ میں کیوں وصیت کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آگے جا کے کہا کہ اے فرزند میری وصیت ان بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت میں سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے. اصل میں وصیت نامہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے, یعنی ابھی تقریباً 2 صفحے اور امام نے مقدمات کو بیان فرمایا ہے, ابھی اصلی وصیت نامہ شروع نہیں ہوا. تقریباً 2 صفحے کے بعد وصیت نامہ شروع ہوا ہے. یہ 2 صفحے جو مزید اور آگے ہیں یہ کس بات کے لیے ہیں؟ مجھے یوں لگا جیسے امام اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نصیحت لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. یہ 2 صفحات نصیحت کے بارے میں تیاری کے اوپر مشتمل ہیں کہ اگر کوئی واقعہ نصیحت لینا چاہتا ہے تو اس کو کس قسم کا ہونا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے, تب نصیحت اس کے اوپر اثر کرتی ہے, ورنہ نصیحت اثر نہیں کرتی. لہٰذا میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دن میں کم از کم 1 دفعہ 5-10 منٹ ہی صحیح آپ نہج البلاغہ کو ضرور پڑھ لیجیے گا, ضرور اس کی چند صفحات پڑھ لیجیے گا. ہمارا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مجمع کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور 20% عمل کر لیں تو ٹھیک ٹھاک کامیابی ہے, ٹھیک ٹھاک کامیابی ہے. تو اگر میں اس قانون کو شمار کروں اور میں سوچتا ہوں کہ کل میں نے کہا تھا اس کے اوپر کامیابی ہو گئی ہوگی, تو 20% لوگوں نے کل کے جیسے دن میں آج کے وقت میں نہج بلاغہ کھول کر پڑھ لیا ہوگا. اگر تصور کیجیے کہ 80% نے نہیں پڑھا ہوگا, ہمارے انداز کے مطابق 80% نے نہیں پڑھا ہوگا. اب آپ اپنا حساب خود کر لیجیے گا کہ آپ 20% میں آ گئے ہیں یا 80% میں ہی ہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اگر ہر روز تکرار ہو جائے تو وہ پرسنٹیج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ہر روز تکرار کریں تو وہ 20% بڑھتا ہے, آہستہ 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 اس کا پرسنٹیج انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس خاطر, اور قرآن کریم نے فرمایا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر بار بار کرو, چونکہ ذکر بار بار کرنا ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے نصرت طلب کریں گے کہ آپ انشاءاللہ گھر میں تشریف لے جائیے. نہج بلاغہ کا بندوبست نیٹ پر بھی ہے, دسویں ویب سائٹس موجود ہیں, اس کے گھروں کے اندر کتاب بھی ہے, کہیں نہ کہیں کھول کر خود یہ مکتوب نمبر 31 ضرور مطالعہ فرمائیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. فرمائیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں نے عرض کیا ابھی وصیت نامہ شروع نہیں ہوا ہے, صرف تیاری شروع ہوئی ہے. وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے احکام کی پابندی کرنا, اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. یوں مجھے احساس ہوا جیسے یہاں سے امام نے دل کے بارے میں کچھ چیزیں ارشاد فرمائی. اچھا, اس کی مناسبت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام ایک نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور نصیحت کا اثر قلب کے اوپر ہوگا. تو انہوں نے فرمایا چاہا ہے کہ قلب کو کیسے انسان تیار کرے, انسان اپنے دل کو کیسے تیار کرے. تو امام نے کچھ پوائنٹس ارشاد فرمائے. اچھا, اب اس میں جو مسلسل خوف لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو صرف سن رہے ہوں اور توجہ نہ دے رہے ہوں, آپ اس کو اس طرح مت دیکھیے گا, آپ اس کو قوانین کی صورت میں دیکھیے گا کہ امام اگر ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ قانون ہے, اور اگر آپ اس قانون پر عمل کریں گے تو یقیناً وہ فائدہ نصیب ہو جائے گا جو امام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. تو امام کیا فرماتے ہیں, اللہ کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی نے ذکر خدا نہیں کیا تو اس کا قلب آباد نہیں ہوگا بلکہ برباد ہو جائے گا. برباد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ایک گھر برباد ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ رہائش کے قابل نہیں ہے. اور اگر قلب برباد ہو جائے, قلب کا فنکشن کیا ہے, اس میں قلب کا عمل کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمانا ہے کہ قلب یقیناً ہرٹ جو یہاں پمپ کر رہا ہے یہ نہیں ہے. عربی میں قلب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, لہٰذا امراض القلوب کہہ سکتے ہیں, دل کی بیماریاں, ہارٹ ڈیزیز. لیکن جب ہم اسلامی متون کے اندر قلب استعمال کرتے ہیں تو ہرگز مطلب یہ دل نہیں ہوتا ہے جو پمپ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک فزیکل اسٹرکچر ہے. اور یہاں قلب جو ہے وہ آزاد, آباد اور پتہ نہیں برباد, یہ سب چیزیں اس دل کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. یہاں قلب سے مطلب کیا ہے؟ قلب سے مطلب اگر میں اجمالی طور پر عرض کروں, انسان کے نفس کا وہ پہلو ہے جہاں وہ اللہ کی نشانیوں کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. قلب کون سی جگہ ہو گئی؟ یوں سمجھ لیجیے جیسے نفس انسانی کے اندر ایک جگہ ہے جس کو سوچنے سمجھنے کا مرکز ہم کہتے ہیں, اس کو ہم عقل کہتے ہیں. ظاہر عقل کا مطلب برین نہیں, برین جو ہے وہ فزیکل ہے. آپ ہمیشہ ان اصطلاحات میں غور فرمائیے گا کہ آپ کی اصطلاحات آپ کے ذہن میں خواہ نہ خواہ آپ کو فزیکل ریئلٹیز پر لے جاتی ہیں, جبکہ ہم فزیکل ریئلٹیز کی بات نہیں کر رہے. بس قلب کا مطلب ہرٹ نہیں ہے, عقل کا مطلب برین نہیں ہے, بلکہ یہ سب نان میٹیریل ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے. قلب کیا ہے؟ نفس انسانی کے اندر انسان کی روح میں سوچنے سمجھنے کا ایک مرکز ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں. اس عقل میں کچھ کیلکولیشنز ہیں کہ مثلا میں یہ کروں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا, میں یہ کروں گا تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا, اور کچھ صلاحیت ایسی ہے کہ جس سے وہ اللہ کے دیے ہوئے پیغامات کو دریافت کر رہا ہوتا ہے. مثلا اگر اللہ نے اس کے اوپر کوئی نشانی بھیجی ہے اور وہ نشانی اس کو سمجھ میں آنی ہے تو یہ کام اس کے قلب کے ذریعے سے ہوگا. اگر کسی کا قلب بہت میٹیریل سینس میں پالشڈ ہوا تو وہ میسیجز اچھے اچھے دریافت کرے گا اور ان میسیجز پہ عمل کرے گا. لیکن اگر اس کا قلب پالش نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر اچھی ریفلیکشن نہیں ہوگی پیغامات کی, وہ میسیجز کو اچھا ریسیو نہیں کر پائے گا. اچھا, اگر کسی کا قلب برباد ہو گیا اس کا مطلب ہے اس میں میسج ریسیو کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. جیسے ہم نے کہا تھا گھر برباد ہو جائے تو اس میں رہائش کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اب اگر قلب آباد ہوا تو قلب آباد وہ ہوگا جس کے اندر امکان ہے کہ یہ بھی میسیجز کو ریسیو کرے. ٹھیک ہے, اور امام کیا فرمانے قلب کے لیے؟ امام نے چند نسخے تجویز کیے, کیونکہ نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت سے پہلے چاہتے ہیں کہ وہ قلب تیار ہو جائے تاکہ اس پر اللہ کے پیغامات آ سکیں. تو فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کے احکام کی پابندی کرنا. اس کا مطلب ہے خوف خدا کے بغیر اور احکام کی پابندی کے بغیر قلب کا ذکر ہی فضول ہے, قلب کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور اس کے بعد کہے میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں, یہ بالکل ہی فضول بات ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی مسلسل خدا کی نافرمانی کرے اور کہے مجھے آئمہ اطہار الہام میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, بالکل فضول بات ہے. نافرمانی کے ساتھ یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہوگا یہ کیا ہوتا ہوگا, اس کی اپنی پرورش ہے, اس کے اپنے دماغ کی پیداوار ہے. اہل بیت کا الہام اس قلب کے اوپر نہیں آنا ہے جو برباد ہو چکا ہے اللہ کی نافرمانی سے. امام نے کیوں ارشاد فرمایا بندہ, ورنہ سائنس نہیں بنتی نا. ناؤز باللہ بے رب جملات نہیں ہونے چاہیے, یہ مولا کائنات کی جملات ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ کہ اگر میں چاہتا ہوں میرے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے, پہلا کام مجھے کرنا پڑے گا, میں خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. اگر نافرمانی کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں نے پیغامات کے دروازوں کو بند کر دیا, یہ پیغامات نہیں آئیں گے, یا اگر آئیں گے بھی تو شاید اتفاقی کسی اور وجہ سے آ جائے. نافرمانی کے سائے میں پیغامات نہیں آ سکتے. اچھا کتنی نافرمانی پہ پیغامات رک جاتے ہوں گے؟ ہر وہ نافرمانی جس کو ہم چھوٹا سمجھیں, ہر وہ گناہ جس کو ہم اندھن کریں, جس کو ہم گناہ کبیرہ تعبیر کرتے ہیں. اہل بیت سے پوچھا گیا گناہ کبیرہ کون سے ہیں, کہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مثلا شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے فرمایا, کہیں پہ فرمایا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. اس کے بعد قانون دیا فرمایا ہر وہ گناہ جس کو کرنے والا چھوٹا سمجھے وہ گناہ کبیرہ ہے, جس گناہ کو چھوٹا سمجھے وہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ یہ مسئلہ نہیں کہ نافرمانی کیا ہوئی ہے, مسئلہ یہ کہ نافرمانی کس کی ہوئی ہے. اب وہ چھوٹی میں ہوئی ہے تو نافرمانی غلط ہے, اگر عمدن ہوئی ہے اور مقرر ہو رہی ہے. اچھا اب اتنی بات سننے کے بعد میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے گا, کوئی کام آپ بار بار وہ تو نہیں کر رہے جس کا آپ کو یقیناً پتا ہے کہ یہ غلط ہے. اپنی زندگی میں جائزہ لے لیں, کوئی ایسا کام میں اور آپ نہ کریں جس کے بارے میں قطعاً پتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم کر, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گناہ کبیرہ مقرر ہو تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, جس کو لوگ چھوٹا سمجھیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, جس کو چھوٹا سمجھنے لگے کہ یہ تو ہوتا رہے گا یہ سب گناہ کبیرہ بنتا رہے گا. گناہ کبیرہ بنتا رہے گا پھر اس کا مطلب دل کی حالت خراب ہو جائے گی, دل کے اوپر نشانیاں نہیں ہیں. اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا, اللہ کے ذکر سے قلب آباد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں, اچھا ذکر کا مطلب ورد نہیں ہوتا, جیسے میں نے کہا عقل کا مطلب برین نہیں ہے, قلب کا مطلب ہرٹ نہیں ہے, ذکر کا مطلب ورد نہیں ہے, ذکر کا مطلب ہے خدا کو ذہن میں لانا. تو اگر میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر کہا اور ایک دفعہ بھی خدا کی عظمت ذہن میں نہیں آئی, اس کا مطلب ہے یہ ذکر نہیں ہے, یہ ورد ہوا ہے, یہ ذکر نہیں ہوا ہے. مجھے تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہماری پوری پوری مجالس بعض اوقات ذکر نہیں بنتا, کیونکہ ہمارے ذہن میں خدا آتے ہی, ہم اپنی بولتے ہیں اپنی سنتے ہیں اور خدا تک نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں, 100 کلمات ادا کرتے ہیں, ایک دفعہ بھی خدا ذہن میں نہیں آتا, یہ ذکر نہیں ہے. ذکر وہ ہے جس میں خدا یاد آ گیا.
نعرہ سلام
ذکر سے قلب کو آباد رکھنا, اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا. تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی جا سکتا ہے, بشرطے کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو. اس کے بعد فرماتے ہیں وازوپن سے دل کو زندہ رکھنا. اس کا مطلب ہے بعض دل ایسے ہو سکتے ہیں جو مر جائیں, بالکل ڈیڈ ہو جائیں. زندہ رکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ واعظ اور نصیحت ہوتی رہے. مشہور ہے ہمارے پاس روایات کے اندر, اچھا اس میں سے ایک ایک جملہ ایسا ہے جس کے اوپر 5-10 منٹ تو گفتگو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک ایک کے اوپر 10 منٹ گفتگو کی تو پھر تو ہمیں شاید ایک سال چاہیے ہوگا اس مکتوب کے کسی بھی جگہ تک پہنچنے کے لیے. تو میری کوشش یہ ہے کہ صرف اشارتاً عرض کروں اور تیزی سے آگے چلیں تاکہ ہم پہنچ سکیں کسی طریقے سے. واز و پن سے دل کو زندہ رکھنا, ہمارے پاس روایت موجود ہے, کوئی انسان دنیا کے اندر غیر معصوم نصیحت کرنے والے سے بے نیاز نہیں ہے, سب کو ناصح چاہیے, نصیحت کرنے والا چاہیے. اور اس کو میں مزاحم کر کے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی مخلص نصیحت کرنے والا مل جائے, اب ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے گا کیونکہ شاید دوسرا نہیں ملے گا. اب دور بہت خطرناک ہے, مخلص نہیں ملتا یا وہ نصیحت نہیں کرتا. چونکہ جو مخلص ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ لڑے گا, تو پھر وہ نصیحت کرنا چھوڑ دیتا ہے. یا جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ مخلص نہیں ہوتا, وہ اپنی کسی غرض سے نصیحت کر رہا ہوتا ہے. مخلص نصیحت کرنے والا بہت کم ہوتا ہے. تو اگر کوئی مخلص نصیحت کرنے والا آپ کو مل جائے آپ کی زندگی میں پرائیویٹ لائف کے اندر, فوراً سنبھال لیجیے گا اور اس کی ناقدری مت کیجیے گا. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں آیت اللہ خمینی کا لکھا تھا, انہوں نے لیٹرز اپنے بیٹے کو لکھے تھے احمد خمینی کو, تو انہوں نے کمپائل کر کے پوری بک بنا دی تھی. اس میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی لیٹر ایک گزرتا تھا ایسا, جو وہ لیٹر جو انہوں نے عراق میں جب تھے تب لکھے تھے ایران میں احمد خمینی کے نام, تو کوئی لیٹر ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ احمد خمینی کو ان کے تایا کے بارے میں نصیحت نہ کرے. یعنی امام خمینی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں اور پسندیدہ کے بارے میں نصیحت نہ کرتے ہوں, ضرور لکھتے تھے ایک جملہ, ان کا خیال رکھنا, ان کو تنہا نہ چھوڑنا اور ان کے اوپر سخت وقت نہیں گزرنا چاہیے. تو انہوں نے لکھا احمد خمینی نے اس میں فٹ نوٹس کے اندر کہ آیت اللہ خمینی اپنے بڑے بھائی کا بہت احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا, بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو اس میں لکھا ہے ایک جگہ کے اوپر فٹ نوٹ میں کہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب فرانس سے آ رہے تھے اس طیارے سے, ایئر فرانس کے طیارے سے, تو آیت اللہ پسندیدہ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ ان سے ملنے کے لیے جہاز میں چلے گئے. یہ بڑے چھوٹا بھائی آ رہا تھا جو ان کے آپریٹر, وہ جو ڈرائیور لیڈر بنے ہوئے تھے اس وقت, تو کہنے لگے کہ وہ جہاز میں گئے تو جب جہاز سے باہر نکلنے لگے تو یہ طے تھا کہ جو بھی جہاز سے باہر نکلے گا کیمراز اس کے اوپر فوکس ہو جائیں گے. تو امام خمینی سے کہا آپ جہاز سے نکلیے, آپ سب سے پہلے آپ آئیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک آپ پسندیدہ نے میرے پیچھے آنا ہے میں باہر ہی نہیں نکلوں گا, ان کو آگے آنا ہے. کہنے لگے اب عجیب صورتحال ہو گئی کہ ہم سیاسی فائدے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سارے کیمرے فوکس ہوں گے اس کے اوپر جو پہلے نکلے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے بڑے بھائی کے آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اب پھر یہ طے ہوا کہا کہ ان کو اکیلے بھیج دیں, کہیں گے نہیں اکیلے بھی نہیں جائیں گے, تم ساتھ جاؤ. احمد خمینی سے کہا بیٹے سے, تو پھر یہ طے ہوا کہ پہلے احمد خمینی آیت اللہ پسندیدہ کو لے کے اتریں گے, ان کو ٹرمینل میں چھوڑ کر احمد خمینی پھر جہاز میں جائیں گے اور پھر وہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ واپس آئیں گے. ذرا ایک لمحے کو سوچیے گا, میں اور آپ اس جگہ ہوتے تو اس کا خیال کرتے کہ بڑے بھائی کے آگے نہیں چلنا, اصل کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ لوگ کیوں اتنے سخت ہیں اس معاملے کے اندر؟ یعنی اگر میں اور آپ اس جگہ ہوتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی حماقت لگنے لگتی کہ ایک لیڈر یہ نہیں سوچ رہا کہ 45 لاکھ لوگ نیچے کھڑے اس کے نام پہ نعرے لگا رہے ہیں اور بھی سوچ رہا ہے کہ میں بڑے بھائی کے آگے نہیں چلوں گا. اس حد تک یہ لوگ خیال کرتے ہیں کام کا. ہمیں نصیحت کرنے والا چاہیے, اس پہ غور کیجیے گا. بعض و پن سے دل کو زندہ رکھو, اس مطلب اگر آپ احساس کریں میرا دل مر رہا ہے, اس میں عبادت کا جذبہ کم ہوتا چلا ہے. دل کے مرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس میں عبادت کا عشق ختم ہو جاتا ہے, عبادت کا شوق ختم ہو جاتا ہے, عبادت سے تنگ ہونے لگتا ہے, بیزار ہونے لگتا ہے, دو رکعت نماز پڑھنا مصیبت ہو جاتی ہے. جیسے یہ کام آپ سمجھ جائے گا دل مر رہا ہے, جیسے دل مر رہا ہے فوراً ایک کام کیجیے گا, کسی نصیحت کرنے والے کو پکڑے گا, اس کے پاس بیٹھ جائے گا, اس کے ہی مجھے نصیحت. وہ کہے گا نہیں تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات ہے, آپ سیکھے مجھ پہ رحم کرو, مجھ سے نصیحت کرو, مجھے نصیحت کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی ناصر رکھیے گا. آج کل سہولت ہو گئی ہے کافی چیزوں میں, اس میں بھی ایک سہولت آ گئی ہے جو آپ پہچان جائیں گے ان شاء اللہ. فرمائیں بعض و پن سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ. فرمائیں جو تمہارا قلب ہے یہ الٹی سیدھی خواہشیں کرے گا, یہ بجائے یہ کہ اللہ کے پیغامات کو دریافت کرے دنیا کے پیچھے جائے گا. تم زہد کے ذریعے سے اس کی خواہشوں کو مار دینا. زہد کیا ہے؟ کم پر قناعت کرو, زیادہ کے پیچھے مت بھاگو. البتہ زیادہ اچھائی کے پیچھے جائے, کم دنیا کے پیچھے جائے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت کمائے لیکن اس ساری کمائی کو آخرت میں لگائے تو وہ دنیا کے پیچھے جانا نہیں کہلائے گا. ہاں اگر دنیا کے پیچھے دنیا کی خاطر جائے تو پھر کم کے پیچھے بھی جائے تو وہ دنیا پرستی کہلائے گا. اس کا مطلب ہے زہد کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ دل الٹی خواہشات شروع کر دیتا ہے. جب یہ الٹی خواہشات شروع کر دیتا ہے تو یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں رابطے کو جوڑنا پڑے گا یہاں پر.
اور یہ جملہ بہت خوبصورت دیکھیے گا, یقین سے اسے سہارا دینا. عربی میں لکھا ہے قوی بالیقین, اپنے دل کو مضبوط کرنا یقین کے ذریعے سے, ورنہ دل کمزور پڑ جائے گا, اس میں اچھے پیغامات نہیں آئیں گے اگر یقین کم ہوا. یقین ہونا بہت ضروری ہے. اگلا جملہ اور خوبصورتی کی طرف جا رہا ہے, اور حکمت سے اسے پر نور بنانا. تم چاہتے ہو تمہارا دل نورانی ہو جائے, حکمت کی باتیں سیکھ رہے ہیں. اچھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ ارے فلسفی حکمت ہے. قرآن کریم نے فلسفی کو حکمت نہیں کہا, قرآن کریم نے زندگی کے قوانین کو حکمت کہا. مثلا حضرت طوفان کہتے ہیں اے بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا, اس کو خدا نے کہا یہ حکمت ہے, یہ حکمت ہے. میں اس کو اپنی زبان میں اپنی آسانی کے لیے کہتا ہوں, یہ انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں انسان کے. انسان کی زندگی میں جب لمبی مدت علم کے پیچھے بھاگے تو جو علم میں سے دو چار چیزیں نصیب ہو جائیں اس کو انٹلیکچوئل ایسٹس کہا جا سکتا ہے. جیسے آپ کے فائنینشیل ایسٹس ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کی پراپرٹی میں ایسٹس ہو سکتے ہیں. ایسٹس کسے کہتے ہیں؟ ایسٹس وہ چیز ہوتی ہے جس میں مزید محنت نہیں کرنی پڑتی, وہ خود کما کے دیتی ہے, اس کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. بس اگر آپ صبح سے لے کے شام تک جاب کر رہے ہیں تو کیا یہ ایسٹ ہے؟ نہیں, ایسٹ نہیں. اس کے اوپر آپ کو 8 گھنٹے محنت کرنی پڑ رہی ہے. ایسٹ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ محنت کی ہے, وہ پڑھی ہے, اب خود کما کے دے گی. کچھ انٹلیکچوئل ایسٹس بھی ہیں. انسان اپنی زندگی میں 25-40 سال محنت کرتا ہے تو علم کے کچھ ایسٹس بن جاتے ہیں. وہ ایسٹس اس کو مستقل علم دیتے رہتے ہیں, ان کو ہم حکمت تعبیر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو حکمت کی کوئی بات ملے اس کو دل میں رکھیں, آپ کا دل منور ہو جائے. منور دل کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود بخود روشنائی پھیلائے گا, یہ خود بخود دوسروں کو بھی فیضیاب کرے گا. نور کی تعریف یہ ہے جو خود چمکتا ہے, دوسروں کو روشنائی دے دیتا ہے. حکمت منور کرتی ہے دل کو, یعنی وہ دل خود بھی ہدایت دیتا ہے اور دوسرے دلوں کو بھی ہدایت دیتا ہے. منور دل اس دل کو کہتے ہیں جو خود بھی ہدایت دیتا ہے, دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہے. درود بھیجے محمد والے. اگلا سوال, اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں میرا دل قابو میں رہے لیکن قابو میں نہیں رہتا, تو مولا فرما رہے ہیں موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھنا. اگر تمہیں لگے کہ میرا دل قابو میں نہیں رہتا, میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں یہ کہیں اور چلا جاتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں عبادت کرو یہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے, میں اسے کہتا ہوں اللہ کے نام میں کوشش کرو اس کو سستی تاری ہو جاتی ہے, تو اگر تمہارا دل بے قابو ہو رہا ہو تو تم کیا کرنا؟ تم موت کو یاد کرنا. ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجیے گا آپ کا, اور اپنے آپ سے ہفتے ہفتے پوچھیے گا میں اس میں سے کس پہ عمل کر رہا ہوں, اور اگر ان میں سے کسی پہ عمل نہیں کر رہا تو کوئی گارنٹی ہے کہ میرا دل زندہ ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا, فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرا دینا. کیا مطلب؟ یعنی جب تمہارا نفس مطمئن ہو جائے کہ ہاں مجھے مرنا ہے پھر یہ ٹھہر جائے گا, پھر یہ ادھر ادھر نہیں بھاگے گا. دنیا کی حد سے اس کے سامنے لانا, دکھاؤ دنیا کیا کرتی ہے دوسروں کے ساتھ, اس کے سامنے لاؤ تاکہ تمہارا قلب ایک جگہ پہ رکے. گردش روزگار سے اسے ڈرانا, گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا, تمہارے پہلے والوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا, ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, کہاں سے پوچھ کیا, کہاں اترے, کہاں ٹھہرے. دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کے چل دیے, پردیش کے گھروں میں جا کر آباد ہو گئے, اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی انہی میں ہونے لگے گا. یہ موت کو یاد رکھنا امام. اچھا یہ سب کچھ امام نے کیوں فرمایا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دل تیار ہو جائے نصیحت کے لیے, ورنہ دل نصیحت کے لیے تیار ہو جائے یہ بڑی مصیبت ہے. اب آپ تصور فرمائیے قرآن کریم کی ایک آیت کسی ایک جگہ پڑھی جاتی ہے, ایک آدمی روتا ہے دوسرا آدمی ہنستا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آیا قرآن کی تاثیر میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے ایک آدمی ہنستا ہے ایک آدمی روتا ہے؟ دلوں میں فرق ہے, اور دلوں میں فرق ان اسباب کی وجہ سے. تو آپ اور میں کوشش کریں کہ ہمارا دل مستعد دل ہو, تیار دل ہو, تاکہ وہ اپنے کام کو انجام دے سکے. امام نے اس کے بعد بعض اور امور ارشاد فرمائے, اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو جملے مولا نے نصیحت اور وصیت سے پہلے کہے ہیں یہ خود اتنے اہم ہیں کہ یہ بھی وصیت کا حصہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی بڑی بات ہے कि अगर हम इसको वसीयत का हिस्सा समझें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने इसको अलहदा इसलिए बयान कर दिया कि ये तैयारी के तौर पर इमाम ने इरशाद फरमाया। इसमें दो स्टेजेस और हैं, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करने के साथ करूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले फरमाया था कि जल्दी तुम्हारा हिसाब रियोनी में होगा, तो इमाम ने फरमाया लिहाजा अपनी मंजिल का इंतजाम करो और अपनी आखरत का दुनिया से सौदा ना करो, अपनी मंजिल का इंतजाम करो। आगे जाकर इंतहाई खूबसूरत एक ताबीर इरशाद फरमाई आखरत और दुनिया के बारे में, मैं उसको उसी पे छोड़ देता हूँ, इस जुमले की तशरीह उसी पे छोड़ देते हैं जब वो ताबीर आएगी इंशाल्लाह एक सफी के दो सफी के बाद। फरमाया जिस चीज का तुमसे जो चीज जानते नहीं हो उसके मुताबिक बात ना करो, जिस चीज का तुमसे ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जबान ना हिलाओ। काश ये दो जुमले हमें समझ में आए, दुनिया में किसी को समझ में आए या ना आए हमें समझ में आए किसी तरीके से दो जुमले। दो जुमले दोबारा भी खिदमत में अर्ज करता हूँ, क्या जुमला है। मेरा ख्याल में मैं हमेशा सोचता हूँ अल्लाह ने कहा है तुम नेमत का शुक्र बजा लाओ तो मैं नेमत में इजाफा कर दूंगा। ए खुदा तेरा शुक्र तूने अमीर मोमिन का चाहने वाला करार दिया, खुदा की इस नेमत का शुक्र बजा लाने के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। जो चीज जानते नहीं हो उसके मुताबिक बात ना करो, यानी किसी चीज के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है उसके बारे में लोगों के सामने राय मत दो, तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, बात ना करो का मतलब ये नहीं कि सवाल ना करो, सवाल करो, लेकिन जिस चीज को नहीं जानते हो उसके बारे में अपनी राय साबिर मत करो। जिस चीज का तुमसे ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जबान ना हिलाओ, बात ना करो छोड़ो जबान ना हिलाओ। बस क्या चीज है, अजीब और गरीब चीज है जिनसे हमारा कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको इस तरह से अर्ज करूं, मैं मजाक में कहता हूं कभी कभी कि एक्टिव मौलवी सोसाइटी का राउंड अबाउट होता है, सारी गाड़ियों ने यहीं से गुजरना होता है, तो जो कुछ सोसाइटी में हो रहा होता है वो इसको कलेक्टिवली इसको पता चल जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। ऐसा में साथ हैं जिनमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बाज औकात इतनी बेपरकी क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसमें दिल चाहता है यही जुमला लिख के भेज दूं कि मौला ने फरमाया जिस चीज से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जबान मत हिलाओ। पता नहीं किस नबी की क्या वालदा का क्या नाम था, अरे भाई उनके वालदा का नाम जानने से तुमको कुछ नहीं मिलने का, कैसी बातें कर रहे हो। जिस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा, या मिसाल के तौर पर नाउज बिल्लाते हैं इमाम की जिम्मेदारी उस मौके पर क्या थी, अरे भाई तुम्हें इससे क्या सरोकार की इमाम मासूम की जिम्मेदारी क्या थी, असल तुम्हारे जहन में क्या, तुम तय करोगे की जिम्मेदारी क्या थी, मैं तय करूंगा की जिम्मेदारी क्या थी, माउस में लगता भाई अपना काम करो, तुम मामून हो, तुम इमाम के मुख्तदी हो, उनके पीछे चलने वाले हो, ये देखो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, वो तुमने अंजाम दिए नहीं दिए ना, कि तुम ये देख रहे हो उल्टा उनकी जिम्मेदारी क्या, माउस में लगता। जिस चीज का तुमसे ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जबान ना हिलाओ, जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो उस राह में कदम ना उठाओ। वो चीजें जिनसे जिनके बारे में तुम्हें पता है भी प्रिपेयर नहीं हो वो पूछने से क्या फायदा, हर इल्म की तैयारी होती है, उसको तैयारी को तय किए बगैर उसमें मिला जुलम कूदने से क्या फायदा। हमारे माशरे में शौक है इल्म इरफान में कूदने का, और इल्म इरफान की तैयारी है उसको तय करने का किसी को शौक नहीं है, और खुद उसमें कूदने का बहुत शौक। इल्म इरफान की आला तरीन किताबों में से एक किताब है असफार अरबा, मुल्ला सदर की किताब है असफार, उसका असली नाम था अल हिकमतुल मुतालिया, उसके बड़े नाम के अंदर असफार भी आता था। असफार का मतलब होता है सफर की प्लूरल भी कहते हैं और किताबों की प्लूरल भी कहते हैं, जैसा एक सफर होता है बेमाने ट्रैवलिंग, एक सफर होता है बेमाने सिफर होता है बेमाने बुक, सिफर अरबी में स्वाद से नहीं सीन से, तो वो जो सीन से सिफर होता है उसका प्लूरल भी असफार बनता है, और वो जो सफर ट्रैवलिंग होता है उसका भी असफार बनता है, नहीं? तो इस इनकी किताबों का नाम असफार पड़ गया। ये इंतहाई आला पढ़ी की इल्म इरफान की किताबें, जो तकरीबन समझते हैं कि अगर कोई मुतवस्सित इल्म इरफान सीख चुका हो तब कहीं इस बुक को टच करता है, और अगर कोई इसको पढ़ ले तो इसको पढ़ाने वाले चंद अफराद हैं उनके अंदर, मसलन आयतुल्लाह जवादी आमली, आयतुल्लाह हसन जादे आमली, और इस टाइप के दो तीन अफराद हैं जो पढ़ाते हैं। एक दफा पता चला कराची में आईआरसी नामबारगा में एक साहब असफार का दर्श दे रहे हैं, अरे बाप रे बाप, मैंने कहा भाई चलो देने वाला जो दे रहा है वो तो पता नहीं कौन होगा, सीखने वाले कौन सी लड़के हैं? पता चला 18-19 साल के बच्चे अस्पार कथा सीख रहे। उसके बाद वो बाहर आकर एक दूसरे से कहते हैं हमने अस्पार सीख लिया। अब इंसान सिर्फ मातम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता अखलों पर, कि भाई अल्लाह का वास्ता, तुमने मंतिक नहीं सीखी, तुमने फलसफा नहीं सीखा, तुमने अस्पार की इब्तदाई किताबें नहीं पढ़ी, उठे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दूध छुड़ाया नहीं और अस्पार शुरू कर दिया, ये क्या हो गया? लेकिन ये मुश्किल है, मुसीबत तो इस मार्च में आ जाती है। तरतीब होनी चाहिए हर काम के अंदर। जिस राह में भटक जाने का अंदेशो उस राह में कदम ना उठाओ, क्योंकि भटकने की सरगर्दानियां देखकर कदम रोक लेना खतरात मोल लेने से बेहतर है। भटकने की सरगर्दानियां देखकर कदम रोक लेना खतरात मोल लेने से बेहतर है। उसके बाद मौलाना फरमाया नेकी की तलकीन करो ताकि खुद भी अहले खैर में महसूस हो जाओ। नेकी की तलकीन करते रहो, नेकी की तलकीन करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल पर भी असर पड़ेगा कि मैं भी ये नेकी कर लू, और लोग काउंट करेंगे कि आदमी बुराई नहीं सिखाता, ये आदमी नेकी सिखाता है। और हाथ और जबान के जरिए बुराई को रोकते रहो, हाथ और जबान के जरिए बुराई को रोकते रहो, जहां तक हो सके बुरों से अलग रहो। और हम ढूंढते हैं कि कोई पैसे दे तो हम बुरों के साथ ही बैठे, मुसीबत हमारी ये हो गई है, हमारी माश हम पे डिक्टेट कर रही है कि हमने बुरों के ही साथ बैठना। और इमाम आगिरा की कुछ और भी फरमाएंगे इसके बारे में, जहां तक हो सके बुरों से अलग रहो। सही, खुदा के नाम में जिहाद कहा अदा करो, इसके बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत का असर ना लो। उसके बाद और जरा देखिएगा, इमाम नसीहत से पहले वसीयत से पहले तैयार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सख्ती में फान कर उस तक पहुंच जाओ। इमाम क्या निर्देश दे रहे हैं फर्ज को, सख्तियों में कूदो। अच्छा, हम अपने बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं इन पे कोई मुसीबत ना आए, इन पे कोई हार्डशिप ना आए, इन पे कोई सफरिंग ना हो। नहीं, इमाम कह रहे हैं सख्तियों में कूदो ताकि तुम मजबूत हो जाओ, पुख्ता हो जाओ, सख्तियों से मत घबराओ, कूद जाओ सख्तियों के अंदर, सख्तियों में फान कर उस तक पहुंच जाओ, दीन में सूझबूझ पैदा करो, फिक्र तफक्कुर। अरबी में लिखा है वो खुद गमरात लिल हक हैसु कान वो तफक्का फिल दीन। उसकी बात करना है सख्तियों को झेल ले जाने के उबर बनो, सख्तियों को झेलने की आदत बना लो। हक की राह में सब्र शकीबाई बेहतरीन सीरत है, जो भी हक के रास्ते पर चलेगा उसमें मुसीबतें आएंगी, सब्र करना पड़ेगा, और ये सब्र करना बेहतरीन सीरत है। तो उसके लिए तैयारी कैसे करो, तुम सख्ती में कूद जाओ, सख्ती में कूद जाओ और उन सख्तियों के ऊपर सब्र करने की अपनी आदत डालो। उसके बाद इमाम ने तौहीद के ऊपर मबनी को जुमला इरशाद फरमाया हर मामले में अपने को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने को एक मजबूत पनाहगाह और कवि मुहाफिज के सुपुर्द कर दोगे। सिर्फ अपने परवरदिगार से सवाल करो, क्योंकि देना और ना देना बस उसी के अख्तियार में। ज्यादा से ज्यादा अपने अल्लाह से भलाई की तालिब हो। उसके बाद मौलाना ने खासकर इरशाद फरमाया तुमदा और मेरी वसीयत को समझो और इससे रूगरदानी ना करो। इंसाफन पूछेगा, आपने अब तक ये जुमला अगर ना पढ़े हो तो अब तक इमाम के इस हुक्म की फरमाबरदारी की है ना फरमानी की? नाफरमानी की। अगर कोई कौम अपने इमाम की नाफरमानी करती है कामयाब हो जाएगी? कैसे होगी? यानी अगर किसी कौम का हादी और रहनुमा अपनी कौम की हिदायत के लिए वसीयतनामा लिखे और उसकी कौम को वसीयतनामा भी ना पढ़े, उसके बाद कहे मौला हम हिदायत पे नहीं है, तो मौला क्या करे? यही शिकवा करेगा ना कि जो मैंने लिखा था कम से कम वो तो पढ़ लेते। मैंने अर्ज किया ये वो मकतूब नहीं है जिसको बाद में लोगों ने किताबत में लिखा हो, खिताबत हुई हो, किताबत की हो, नहीं ये किताबत ही है, इमाम ने लिखवाया है इसको। बस इमाम क्या फरमा रहे हैं, मेरी वसीयत को समझो। और मैं इसका अरबी भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, हाँ लिखा था वतफाहम वसीयती, तफाहम वसीयती, फहम से है तफाहम, अपने फहम शऊर को इस्तेमाल करो मेरी वसीयत के बारे में। वला तधबन्ना अन्हा सफहन, और इससे मुंह फेड़ कर चले न जाना कहीं। वला तधबन्ना अन्हा सफहन, सफहन कहते हैं चेहरे को, और मुंह फेर के चले जाना इसको कहते हैं वला तधबन्ना अन्हा सफहन। اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن بہت کارآمد جملہ ہے. اچھی بات وہی ہے یعنی ایکسکلوسیو کر رہے ہیں امام, صرف وہی اچھی بات ہے. اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے, اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو فائدہ نہ دے. بس اگر میں آدھا گھنٹے آپ کو علم دوں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو مولا فرمانا اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے, شر نہیں ہے, برائی لے کے آئے. فرمایا اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے, اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو فائدہ رساں نہ ہو. جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو, یعنی جس علم کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہو کہ اس کو سیکھا جائے, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. پہلے دیکھ لو جو علم سیکھنے کا ہے وہ سیکھو, اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. یہ چند جملات اور بہت خوبصورت ہیں, وقت ہمارے اختتام پذیر ہے, لیکن یہ دو تین جملات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں. امام نے فرمایا اے فرزند, جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ضعف بڑھتا جا رہا ہے. ضعف کس کا؟ حالات کا. زمانہ عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے, تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو. اب امام فرما رہے تین اسباب کی بنیاد پہ میں نے وصیت میں جلدی کی, بلکہ جہاں تک میں چار اسباب, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل میں رہ جائے. بھلائی کے لیے انسان جلدی کرے. مجھے اس سے سمجھ میں آیا امام کے اس بہت قول سے کہ امام فرما رہے اچھے کام میں جلدی کرو. کیوں؟ نمبر ایک, ایسا نہ ہو کہ موت سبقت کر جائے, سوچتے ہی رہ جاؤ کہ میں کروں گا اور موت آ گئی. نمبر دو, بدن کی طرح عقل بھی کمزور پڑ جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بدن تو کمزور پڑتا ہے, عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو مثلا میں نے سوچا تھا میں اللہ کے نام فلاں کتاب لکھوں گا, پھر حافظہ ہی نہیں رہا, عقل بھی کمزور پڑا. تو امام فرمان جلدی کرو کام, اچھائی میں جلدی کرو. یا وصیت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے. یعنی میں نے تو سوچا تھا وصیت کروں, تم پہ کچھ خواہشات کا تسلط ہو گیا, اب تم وصیت نہیں سنتے, اس لیے میں نے وصیت جلدی کی. یا دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں اور تم بھڑک اٹھنے والے موزوں اونٹ کی طرح ہو جاؤ, دنیا میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاؤ کہ پھر میری وصیت تم پر تمہارے لیے فائدہ مند نہ رہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے, لہذا قبل اس کے تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے, میں نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربے کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے. کل انشاءاللہ ان جملات پر عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں بھلائی کے لیے جلدی کرو, نہیں معلوم کب موت آ جائے, نہیں معلوم کب عقل کمزور پڑ جائے. اور میں تقریباً مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 پہ نہیں پہنچا ہے وہ اسے نہیں سمجھے. مطمئن ہوتا کہ جو 40 پہ نہیں پہنچا ہے وہ اس کو نہیں سمجھے گا, اور جو 40 کو کراس کر چکا ہے وہ آسانی سے سمجھ جائے گا میں کیا کیا. پتہ نہیں کیوں 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ ہو جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا ڈاؤن سائڈ آ گیا ہے. 40 سال کی عمر کے فوراً بعد انسان کی جسم کے اندر کچھ کمزور تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کتنا ہی بڑا چیمپئن ہو, آخرت کو نظر انداز کرنے والا ہو, جسم کی کمزوری اس کو سکھا دیتی ہے کہ اب بہت دیر تک آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا 40 سے پہلے چونکہ جسم طاقت کے اوپر ہوتا ہے, اور مثلا بچپن لڑکپن جوانی میں اسٹرینتھ کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ یاد کم آتا ہے کہ مجھے موت کی طرف جانا ہے. اور ایکچولی یہ جو جوان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایکچولی موت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت فیل نہیں ہو پاتا کیونکہ جسم کمزور نہیں ہوتا. اور 40 کے بعد جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ فیلنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ نہیں اب میں آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو یہ کہ انسان اپنی اگر موت کو سوچ لے, جیسے کہ مولانا فرمایا اگر موت کو سوچے دل آباد رہتا ہے, دل اس کا تیار رہتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ سیکھ لینا چاہیے. صرف ایک مشکل ہے, اتنا دیر نہیں لگائیے گا کہ پھر سیکھنے کا ٹائم نہیں رہے گا. سیکھ لیا تو عمل کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی, آپ کے پاس ریسورسز ختم ہو جائیں گے, آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ, آپ کے پاس جسم نہ ہو نعوذ باللہ تعالیٰ. اتنا دیر نہیں لگائیے گا کہ جوانی میں انسان ایک عجیب نشے میں مشغول رہتا ہے, समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है, तो इतना देर ना हो पहले ही समझ में आ जाए कि करना क्या है, अपनी जिंदगी का ओरिएंटेशन क्लियर कर ले। और मुश्किल लगता हो सईदुल शुहदा से मदद ले, सईदुल शुहदा मिसबाहुल हुदा, सफीना समझना चाहते। खुदा ने हम और आप पर एक लुत्फ किया है, उसने हमें फर्श अज़ा पे बिठाया हुआ, ये खुदा का अजीब लुत्फ हुआ। हमारी तमाम तर नाफरमानियों, कमजोरियों, कोताहियों, बाज़ोकात गुस्ताखियों के बावजूद परवरदिगार आलम ने हमें फर्श अज़ा से नहीं उठाया और इस फर्श पे बैठना नसीब किया। और खुदा शाहिद है मैं इस बात का मोतकिन हूँ, इस फर्श अज़ा की नसीहत कबूल करने में बेदा तासीर है, जो बात बाहर असर नहीं दिखाती वो फर्श अज़ा पे असर दिखाती है, इसकी अपनी तासीर है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह फर्श अज़ा पर सईदुल शुहदा के गम में, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस साल भी आपने मुतअद्दिद मजालिस के जरिए से अपने दिलों को तैयार किया है सईदुल शुहदा के लिए। क्यों सईदुल शुहदा के सामने इंसान इस तरीके से खाजे, क्यों सईदुल शुहदा के सामने सर झुकाते हैं? सईदुल शुहदा की मुसीबतों और उनके तहम्मुल को देखते हुए, उन तमाम मकामात के होते हुए उनके तहम्मुल को देखते हुए, यानी एक जुमले में कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स कुर्बानी देता है इंसानों की, सईदुल शुहदा ने इंसानों की कुर्बानी नहीं दी है, सईदुल शुहदा ने मोहब्बतों को कुर्बान किया है, बदन कुर्बान नहीं किए हैं, जिगर के टुकड़े कुर्बान किए हैं सईदुल शुहदा। अगर मेरा जैसा बाप एक बेटे को कुर्बान करे तो बाप होगा जो बेटे को कुर्बान करेगा, लेकिन सईदुल शुहदा अगर अली अकबर को कुर्बान करते हैं, एक बाप नहीं है जो बेटे को कुर्बान करता है, ये नवासा रसूल है जो शबीह रसूल को कुर्बान कर रहा है, ये मामला ही कुछ और होना चाहिए। आप तो सबको फरमा रहे हैं कि शायद जो कुछ हजरत अली अकबर की अलविदा कहते वक्त पेश आया है वो अजीब वाकयात है जो पेश आए हमारे पास। मैं जब भी इसको पढ़ने लगता हूँ सईदुल शुहदा की हजरत अली अकबर की अलविदा के मसाइल को, तो मैं अर्ज करता हूँ कि बाज रिवायात इसमें ऐसी हैं जिसमें शायद है कि कहा या नहीं कहा, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बाज कतई है कि यकीनन हुआ है। जब सईदुल शुहदा ने अली अकबर को अलविदा किया है उस मौके पर कहा है कि बहन से इजाजत दी या नहीं, हज़रत अली अकबर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आए हैं अलविदा करने। अल्लामा ज़ीशान दर्जवाती बहुत खूबसूरत ताबीर इरशाद फरमाते थे अली अकबर जब बीवियों के खेमे से अलविदा करके निकले तो ऐसा लगा जैसे भरे घर से जनाजा निकला है, ऐसा कोहराम पका हुआ बीवियों के खेमे में जैसे लगा भरे घर से जनाजा निकलता हो। और ये बहुत खूबसूरत रिवायत जो हमारे पास बयान हो रही है मुसलसल, वो रिवायत यह है कि जब सईदुल शुहदा अली अकबर को अलविदा कहते हैं तो उसके बाद फिर कुछ कदम पीछे चलते रहे, अली अकबर को पलट के देखते हैं कहते बाबा आपने अलविदा कर दिया था, तो सईदुल शुहदा फरमाते बेटा तू जवान, सईदुल शुहदा के नहीं मालूम कितना सख्त लम्हा था ये लम्हा जब अली अकबर अलविदा हुए। हमारे पास रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली अकबर सईदुल शुहदा के पास आए और कहा कि बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाए तो मैं दुश्मनों से जिहाद करता। नहीं मालूम सईदुल शुहदा के इम्तिहान में साहिब कौसर के इम्तिहान में कितना बड़ा इम्तिहान था, हौज़े कौसर का मालिक हो और उसका बेटा पानी मांगता हो, खुदा शाहिद है कितना बड़ा इम्तिहान होना चाहिए। उसके बाद ये कि हजरत अली अकबर जमीन पर गिरे, उन्होंने क्या कहा, आया ये कहा कि बाबा मेरी नुसरत को आए, मुझे लगता है नहीं कहा होगा क्योंकि अली अकबर ने सोचा होगा मेरा बूढ़ा बाप है वो कैसे आएगा, मेरे ख्याल में सलाम किया होगा, कहा मेरे बाबा तेरे पैराम नहीं सलाम आपके। ये रिवायत मशहूर है, लोग पढ़ते हैं, अगर ये रिवायत सादिक है खुदा जानता है, लेकिन नकल हो रही है, कहते हैं सईदुल शुहदा ने अली अकबर से कहा कि बेटा आवाज दे तो मैं तुम्हारे बाप को दिखाई नहीं देता। अब कुछ जुमलात ऐसे हैं जिसके बारे में कहा में यकीन नहीं है, लेकिन कुछ जुमलात के बारे में तो यकीन है कि सईदुल शुहदा ने कहा है। शेख अब्बास قوم نہیں اور دوسرے تمام مکاتب لکھنے والے اس جملے پہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت اکبر سے کہا جب حضرت اکبر کے لاش پر پہنچے ہیں تو فرمایا
محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار پرچم اعلیٰ کو بلند تر رکھنے کی سعادت نصیب فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب